الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 29 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اب نہ جانے چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ایک دن اور رمضان کا باقی ہے. اس موقع پر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب ذہن میں آتی ہے تو بڑا ڈر لگتا ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس کے اوپر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. پورا رمضان گزر جائے اور بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، اس کو بد دعا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کی عادت خاص طور سے مسلمانوں کو بد دعا دینے کی نہیں تھی، آپ تو سراپا رحمت، آپ کی شفاعت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آخرت کا آخری سہارا ہے. لیکن آپ نے بد دعا دی کہ اگر کسی پر رمضان پورا گزر جائے اور مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ناکام و نامراد ہو. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو اس وعید کا مصداق بننے سے. ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں. لیکن اس ڈر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بھی اتنا آسان اور مختصر کر دیا ہے کہ اس راستے کو اختیار کر کے انشاءاللہ کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ راستہ یہ کہ ایک لمحے میں، ایک مختصر وقت میں، چند لمحوں میں بھی انسان اپنی ساری گزشتہ زندگی کے دلدر دھو سکتا ہے، اور وہ توبہ کے ذریعے، جس کا بارے میں کچھ گزارشات پچھلے دنوں سے کرتا رہا ہوں. توبہ ایک مرتبہ کر لے آدمی، سچے دل سے کر لے، اس کی ساری شرائط پوری کر کے کر لے، تو سارے دل ادھر دھل گئے، ساری گندگی دور ہو گئی. ایسا ہو گیا جیسے اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. نام اعمال سے نکال دیا جاتا ہے اس کے، نام اعمال سے ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے. تو جب اتنا آسان کر دیا پھر بھی کوئی نہ کرا سکے مغفرت تو بہت ہی ہٹ دھرم ہی ہوگا, اور اللہ بچائے نافرمانی پر تلا ہوا ہوگا تو ہی یہ کر سکتا ہے کہ رمضان کی ساقات ہیں, روزے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں, تراویح سے گناہ معاف ہو رہے ہیں, رات کو قیام سے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ایک ڈھال بنایا ہوا ہے گناہ. حدیث میں آتا ہوں جنہ روزہ ڈھال ہے, شیطان کے حملے جو ہو رہے ہیں ان کے لیے ڈھال کا کام دے رہا ہے روزہ. تو یہ سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہ کرا سکے وہی ہوگا جو اس بات پر ہٹ دھرمی سے ڈٹا ہوا ہو کہ نہیں میں تو گناہ کرتا ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نعوذ باللہ. جو آدمی یہ کر کے بیٹھا ہوا ہو یا عزم کر کے بیٹھا ہوا ہو اس کی کون مدد کرے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامراد ہو جب جو توبہ, جو اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. تو بھائی توبہ کرنے کا وقت ہے, رمضان گزرنے سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں. جس کی کچھ تفصیل پچھلے دنوں عرض کرتا رہا ہوں, تین کام: گناہ کو زہر قاتل سمجھنا, فوراً اس کو چھوڑ دینا, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا, اور جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی کرنا. یہ چار باتیں. تو جہاں تک تلافی کا تعلق ہے بھائی, تلافی میں تو کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے. مثلا نمازیں قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے میں وقت لگے گا, کسی کے لوگوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنے میں کچھ وقت لگے گا, لیکن یہ پہلے تین کام تو کوئی وقت نہیں چاہتے. اسی وقت جس وقت آدمی نے ارادہ کیا اسی لمحے میں یہ تینوں کام ہو سکتے ہیں: برا سمجھنا, چھوڑ دینا, آئندہ کے لیے عزم کر لینا. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ فرض ہو جائے. اور جب ساتھ میں ارادہ یہ بھی ہو کہ تلافی کروں گا اپنی باقی بات زندگی میں, تلافی کروں گا, جب یہ ساتھ میں ارادہ بھی ہو تو اس ارادے کے بعد گناہ تو اسی وقت مٹ گئے الحمدللہ. تلافی کرتے رہے گا رفتہ رفتہ, لیکن جس وقت ارادہ کر لیا کہ کروں گا تلافی, مٹ گئے گناہ. میرے مالک کی رحمت ایسی ہے, اس نے اسی وقت مٹا دیا. میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے, چلو مٹا دیا. اب رفتہ رفتہ کر کے ادا کرتا رہے گا. اگر بالفرض عمر نے عمر اتنی نہ ملی, مہلت اتنی نہ ملی کہ میں پوری تلافی کر سکتا, لیکن میں چل پڑا تھا اس راستے پر, ارادہ بھی تھا اور چل بھی پڑا تھا, پھر بیچ میں موت آ گئی, تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اس شخص کو بھی محروم نہیں فرمائیں, بلکہ اس کے اس ارادے کی وجہ سے اور چل کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نواز دیں گے. یہاں تک کہ جو حقوق العباد ہیں, بندوں کے حقوق جن کے بارے میں بار بار یہ عرض کیا ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے, بندوں کے معاف کرنے سے یا ان کا حق ادا کرنے ہی سے معاف ہوتے ہیں, اگر کوئی شخص ان بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ابتدا اس نے کر دی, ابتدا کر دی, مثلا قرضہ تھا لوگوں کا اپنے ذمے, تو جتنا تھوڑا تھوڑا بچا بچا کر بڑھا بچا کر اور وہ تھوڑا تھوڑا اس نے ادا کرنا شروع کر دیا. میں عرض کیا کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں نا ہم مقروض ہیں کیا کریں, پیسے نہیں ہیں کیسے قرضے ادا کریں, ارے بھائی جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو, پھر اللہ سے مانگو. مثلا فرض کرو تمہارے پر 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے, جی 1,00,000 روپے میں کہاں سے لاؤں, میری آمدنی اتنی نہیں ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہی مشکل ہے. ارے بھائی کیا جتنی بھی تمہاری تھوڑی بہت آمدنی ہے اس میں سے 1 روپیہ نہیں نکال سکتے مہینے میں, مہینے میں 1 روپیہ بچا, مہینے میں 1 روپیہ نکال سکتے ہو تو 1 نکال دو, اور اگر مہینے میں 10 نکال سکتے ہو 10 نکال دو, کچھ کرو تو صحیح, قدم تو آگے بڑھے. تو اگر 1 روپیہ بھی تم نے مہینے میں نکال دیا تو سال میں 12 روپے ہو, اور جب اس نیت سے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ میرے سر سے یہ بوجھ اتار دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدل دو. اگر خالی خوری مانگتے یا اللہ میرا قرضہ ادا کر دے, یا اللہ میرا قرضہ ادا کر دے, یا اللہ میرا قرضہ ادا کر دے, خالی خوری مانگ رہے ہیں, قدم کوئی بڑھتا نہیں, اور بچت کرنے کا کوئی تصور نہیں, جو اللہ تلے پیرے ہو رہے تھے وہی اب بھی ہو رہے ہیں, اور جس طرح کی زندگی پہلے گزر رہی تھی اب بھی گزر رہی ہے, اور بھی قرضہ لینے کو تیار, اللہ بچائے, تو وہ کہاں سے قبول ہو دعا. لوگ پوچھیں جی قرضہ ادا کرنے کی دعا بتا دو, کوئی ایسی دعا بتا دو کہ قرضہ ادا ہو جائے, مطلب کہ میں تو بیٹھا رہا ہوں گھر میں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, ہاتھ پاؤں ہلاؤں ہی نہیں, اللہ میاں آسمان سے کوئی پیسے برسا کے اور میرا قرضہ ادا کر دو. ارے بھائی جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو, 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ کر کے جمع کرو اور جتنا ہو سکتا ہو ادا کرو, پھر اللہ سے مانگو یا اللہ میرے بس میں تو یہ تھا میں نے کر لیا, اب آپ اپنا راستہ اپنے فضل و کرم سے میرا راستہ کھول دیجیے. تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ کھول دے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. میری سب سے بڑی جو بہن تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ بیچاری معاشی حالات ان کے اچھے نہیں تھے, اور بڑی اللہ نے اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دی تھی. تو میرے ایک مرتبہ ہمارے حضرت والد واجد رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میرا حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے, دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرما. حضرت والد صاحب نے فرمایا تیرا دل تو چاہتا ہے, کچھ کام بھی کیا تو نے اس کے لیے, دل چاہنے کی کیا بات ہوتی, کچھ کام کیا؟ پھر کہاں سے کروں, میرے پاس تو اپنا دن بھر کے یہ روز مرہ کے اخراجات ہی پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں, کہاں سے میں انتظام کروں؟ بہت اچھا میں فرمایا کیا تو 1 روپیہ روزانہ نہیں جمع کر سکتی, 1 روپیہ روزانہ جمع کر لیں, 1 روپیہ نہیں تو 8 آنے, اس آنے میں آنے بھی چلا کر دے, 8 آنے 4 آنے, 1 آنا روز جمع کر سکتی ہے کیا؟ ہاں جی تو کر سکتی ہوں. کہا کہ پھر ایک تھیلی بناؤ اور روز اس میں جتنا ڈال سکتی ہو روزانہ اتنا ڈال دیا کرو, ایک روپیہ، آدھا روپیہ، پاؤ روپیہ، جتنا ڈال سکتے ہو ڈال جائے گا. اس اللہ کی بندے نے یہ بات سن کے اور پلے باندھ لی، ایک تھیلی بنائی، اس کے اندر جتنا بچ سکا، آٹھ آنے، چار آنے، چھ آنے، روپیہ، دو روپیہ، وہ ڈالتی رہی. اس زمانے روپیہ بھی بڑی چیز ہوتی تھی بھائی، روپیہ جو ہے وہ آج کے 100 روپے کے نوٹ کے برابر ہوتا ہے تقریباً. تو وہ بیچاری ڈالتی رہی تھوڑی تھوڑی کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرتی ہیں. جب ان کا سامان وامان دیکھا گیا تو اس میں ایک تھیلی نکلی، اس میں لکھا تھا پیسے برائے حج، حج کے لیے پیسے جمع. اس میں کھولا تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ شاید 65 روپے تھے، 65 روپے شاید تھے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو کچھ، مجھے ایسا یاد ہے کہ 65 روپے. حضرت بھائی صاحب نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ دیکھو، میں نے ایک بات کہی تھی ادھر اللہ کی بندی سے، تو اس نے پورا کر دیا. 65 روپے میں حج تو نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ جب اس اللہ کی بندی نے یہ کام کیا تھا تو میں اس کی طرف سے حج کراؤں گا، وہیں سے، اسی کے پیسے سے. تو سعودی عرب کے کسی آدمی کو حضرت والے صاحب نے وہ پیسے دیے 65 روپے کہ بھائی تم اس سے اپنا حج کر لو. یہاں سے کوئی جا کے کرتا تو ممکن نہیں تھا، ان کے ذمہ فرض بھی نہیں تھا، کیونکہ اتنی آمدنی نہیں تھی، اتنا پیسے نہیں تھے کہ حج کا خرچہ برداشت کرتے، فرض بھی نہیں تھا. تو یہی تھا کہ کوئی آدمی وہیں کا ہو تو 65 روپے میں حج وہاں ہو جاتا تھا. تو حضرت والد صاحب نے اپنے کسی آدمی کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کی طرف سے حج کرے. وہ حج کیا، اسی سال حضرت والد صاحب نے خود بھی حج کو تشریف لے گئے. تو وہاں جہاں عرفات میں جب قیام تھا، عرفات کے قیام کے دوران، عرفات کے دن میں دوپہر کو، حضرت والد صاحب نے فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد وقوف کر رہا تھا، تو وقوف کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ نعیمہ نام تھا، کہ نعیمہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہے. یہ منظر نظر آیا، وہ چڑھ رہی ہے. تو جب بندہ اپنی طرف سے کام شروع کر دیتا ہے، پھر مانتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا ہے دعا در حقیقت، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا فضل و کرم فرماتے ہیں کہ اس کو پھر منزل تک پہنچا ہی دیتے. تو توبہ کے لیے جو تلافی کی بات کر رہا تھا کہ تلافی جو ہے اس کا جب ارادہ کر لیا اور کچھ قدم بھی بڑھا دیا، بیچ میں اگر فرض کرو انتقال بھی ہو جائے اور آدمی پورا کام نہ کر سکے، تو بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہ فرمائیں گے. محروم کیسے نہیں فرمائیں گے، بندوں کا حق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن بندوں کے حق پامال ہوئے ہیں ان کو راضی کر دے گا، ان کو راضی کر دے گا کہ بھائی تمہیں ہم بہت نوازیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تم ہمارے اس بندے کو معاف کر دو جس نے اپنی طرف سے قدم بڑھانے شروع کر دیا. لیکن بڑھائے تو صحیح، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور قدم بڑھاتا نہیں، اور کہتا جی دعا کر دو مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، وہ دعا کر دو کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. ارے بھائی جو راستہ ہے وہ تو اختیار کر، پھر دعا مانگ اللہ تعالی سے. تو اس واسطے بھائی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لمحے کا کام ہے توبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اگر سچے دل سے کر لیا، جس میں ندامت بھی ہے، گناہ کو برا سمجھنا بھی ہے، فوراً چھوڑ دینا بھی ہے، آئندہ کے لیے عزم کر لینا بھی ہے، اور جس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کا عزم بھی ہے، ہو گئی توبہ؟ ہو گئی. تو اسی کو حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ صدرہ فرماتے ہیں ایک جگہ، کہ لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے. ارے ایک منٹ کا کام ہے ولی اللہ بننا. جیسے ایک منٹ کے اندر تم نے یہ توبہ کر لی، جس لمحے میں ان باتوں کے ساتھ جو میں نے عرض کی، فوراً ولی اللہ بن گئے تم، بلا کافی ولی اللہ ہو گئے. تو اتنا معاملہ آسان ہے. اس لیے یہ جو رمضان کی ساتیں گزر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج مغرب پر ختم ہو جائے، تو ان کو غنیمت سمجھ کر اس طرح کی توبہ ایک مرتبہ کر، اس طرح کی توبہ کر، اور آئندہ کے لیے کچھ ارادہ کرنے، کچھ نظم اوقات اپنا بنا، کہ آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں کیا کرنا ہے. رمضان تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزار لیا. ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ذرا رمضان آیا تو کچھ تھوڑا سا تربع ہوا، کچھ نماز با جماعت کا بھی اہتمام ہے، کچھ روزے کا بھی ہے، کچھ رات کو نفلیں پڑھ لینے کا بھی ہے، کچھ اور اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ہے، یہ سب کچھ کیا، اعتکاف بھی کر لیا، اعتکاف کے اندر 10 دن اس طرح گزار لیے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شروع کر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی. لیکن یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بس اب جب عید آ گئی اور عید کا چاند دیکھ لیا اور عید شروع ہو گئی تو رمضان تو گیا، تو رمضان کے ساتھ اس کے اعمال بھی گئے. ارے عزیز اللہ، ارے بھائی یہ رمضان تو آیا اس لیے تھا کہ تاکہ تمہارے آئندہ زندگی کو بھی سنوارے، لعلکم تتقون. روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جب یہ بات ہے تو پھر یہ تقوی صرف ایک مہینے کا تو نہیں ہے بھائی، ایک مہینے میں تقوی، 11 مہینے میں فسق، یہ تو تقوی نہ ہوا. تقوی کے معنی تو یہ ہے کہ دل میں تمہارے ایک کانٹا پیدا ہو جائے، کانٹا یہ پیدا ہو جائے کہ میں وہ کام نہ کروں جو میرے اللہ کو ناراض کرنے والا. یہ کانٹا رمضان میں لگا ہوا تھا، جس نے تمہیں کھانے سے روکا، جس نے تمہیں پینے سے روکا، جس نے تمہیں خواہشات نفس کو پورا کرنے سے روکا، جس نے تمہیں رات کو سونے سے روکا، یہ کانٹا ہی تو تھا جو یہ سب روک رہا تھا. اب وہ کانٹا باقی رکھو دل میں، کیونکہ تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے اس مہینے کے اندر. چلو نہ صحیح 20 رکعتیں رات کو پڑھنا، لیکن 4 رکعتیں پڑھ لو، 20 کے بجائے 4 پڑھ لو نفلیں، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو تہجد کے وقت میں، اور تہجد کا جو آخری شب کا وقت ہے وہ تو ہے ہی بڑا عظیم وقت، لیکن ان ناشئة اللیل ہی اشد وقتا واقوم قیلا. قرآن کریم میں بڑی تعریف کی ہے رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بڑی تعریف فرمائی. تو چلو 20 رکعتیں نہ صحیح, جہاں یہاں تو تم ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کھڑے تھے رات کو, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے اور بعض جگہ دو گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, اور کھڑے تھے چوپ چوپ سے کھڑے تھے, تھکن ہو رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے, نیند آ رہی ہے تو پرواہ نہیں ہے, چلو اب رمضان کے بعد وہ تو نہیں, لیکن کچھ رکعتیں پڑھ لو آخری شب میں اٹھ جاؤ اور اس میں کچھ رکعتیں جتنی ہے. اللہ میں نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بہتر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, 8 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, ارے 2 پڑھ لو, لیکن کچھ پڑھ لو. اور بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہ ہو تو جو عشاء کی فرض ہیں اور وتر ہیں ان کے درمیان کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں, رات کی نماز کی نیت, تو وہ بھی صلاۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت سے لکھی جاتی ہے. اور یہ بات ایک ہمارے حضرت حکیم البکر صلی اللہ تعالیٰ صدر نے موجب طبرانی کی ایک حدیث کے حوالے سے بیان فرمائی. موجب طبرانی میں حدیث ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نماز بھی پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں شمار ہوتی ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ آدمی سو کر اٹھے اور سو پڑھے, لیکن فرض کے بعد جو نماز بھی پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں شمار ہوتی ہے. لہذا اگر آخر شب میں بھی اٹھنے کا مشکل ہو تو عشاء کے ساتھ کچھ رکعتیں بنیت صلاۃ اللیل پڑھ لو. تو نہ صحیح 20 رکعتیں, چند رکعتیں پڑھ لو. رمضان مبارک میں ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے, الحمدللہ توفیق ہو گئی. تو نہ صحیح یہ بات کہ بھائی ایک ایک رمضان میں 5-5 10-10 ختم کر رہے ہیں, یا روزانہ 5 پارے یا 6 پارے یا 7 پارے پڑھ رہے ہیں, لیکن روزانہ کم از کم ایک پارا, آدھا پارا, ارے پاؤ پارا روزانہ پڑھنے کا معمول تو بنا لو کہ جب تک فجر کے بعد ہم قرآن کریم تھوڑا سا بہت نہ پڑھ لیں گے, پاؤ پارا, آدھا پارا, ایک پارا, ایک پارا, کم سے کم ایک پارا تو ہوتا, نہ ہو چلو چلو آدھا پارا ہی صحیح, لیکن پابندی سے پڑھ لو. ارے قلیل تدوم علیہ ارجا من کثیر مملول, یعنی تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی سے ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی رحمت کی زیادہ امید ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ بہت سارا عمل کیا اور کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا. اس لیے جو پابندی سے کر سکو, میں تو کہتا ہوں کہ پاؤ پارا بھی نہیں, دو رکوع پڑھنے کا معمول بنا لو روز, اگر کسی ایسا اور زیادہ نہیں ہوتا دو رکوع تو پڑھ لو, لیکن پابندی سے پڑھ لو, کوئی دن خالی نہ جائے. دو چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹے سے عمل کے اندر بھی بہت بڑا اجر عطا فرما دیتی ہیں اور بہت سارا فائدہ اس کا پہنچا دیتی ہیں. ایک پابندی, خیر العمل ما دیم علیہ وان قل, حدیث کے الفاظ کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے تھوڑا ہی ہو. اور دوسری چیز جو چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے وہ اخلاص ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو, تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. تو نہ کہیں اتنی طویل تلاوت جتنی رمضان میں کر رہے تھے، لیکن تھوڑی سی تو کر لو، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا تم آسانی سے کر سکو، پابندی سے کر سکو، نبھا کر کر سکو. یہ جو قرآن کریم میں سات منزلیں بنی ہوئی ہیں نا، آپ نے دیکھی ہوں گی، سات منزلیں، یہ کسی زمانے میں عام لوگوں کو معمول تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے، ایک منزل ایک دن، ایک دن میں ایک منزل، تقریباً پانچ چھ پاروں کی ہوتی تمہاری ہوتی ہے اوپر، روزانہ پڑھنے کا معمول تھا. یہ سات منزلیں اسی کام کے لیے بنی، ایک ہفتے میں قرآن ختم ہوتا. جب ہمتیں ذرا پست ہوئی تو منزلیں نہ ہوئی، بھائی پارے شروع ہو گئے کہ بھائی ایک پارا روز پڑھو تو سات مہینے میں ایک قرآن شروع ختم ہو جائے. اب وہ ایک پارا بھی نہیں پڑھا جاتا. اور پہلے بہت زیادہ دور کی بات نہیں، ہمارے اپنے یاد کی بات ہے، ہمارے اپنے یاد کی بچپن کی، کہ مسلمانوں کے محلے سے گزر جاؤ تو صبح کو فجر کے وقت گھر گھر سے تلاوت کی آواز آیا کرتی، گھر گھر سے. کسی مسلمان گھرانے کے بارے میں یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ یہاں صبح کو تلاوت نہیں ہوتی ہو. تو پتہ نہیں، یہ تو اب آواز، اب جو آتی ہے آواز وہ ٹی وی کی آتی ہے، ریڈیو کی آتی ہے، گانوں کی آتی ہے، فضولیات کی آتی ہے، خرافات کی آتی ہے، نہیں آتی تو قرآن کی نہیں آتی. تو ایک منزل کم ہو کے ایک پارا ہو گیا. تو اب میں کہتا ہوں پارے سے بھی اگر کم کر لو، لیکن خدا کے لیے روز کچھ نہ کچھ کر لو. قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کی ایک بہت بڑی بیش بہا نعمت ہے جو ہر مسلمان کو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. ارے تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے ایک ایک حرف میں کیا کیا انوار و برکات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ انوار و برکات وہاں جا کر کھولیں گے، پتہ نہیں کیا کیا انوار و برکات ہیں اللہ تعالیٰ بھیجا جائے ایک ایک حرف میں. یہ جو ایک حرف پر دس نیکیاں مل رہی ہیں، ایسی فضول تو نہیں مل رہی. اس ایک ایک حرف میں خدا نے کیا کیا انوار و برکات. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آخرت میں میدان حشر میں ایک سایہ دار بادل بن کے آئیں گی. اب وہ سایہ دار بادل کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ ہی جانے. تو اس لیے اپنی زندگی کو قرآن کریم سے خدا کے لیے خالی نہ کرو. اور اللہ بچائے اس وعید سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کہ جو قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یقول رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. شکایت فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کے بغیر شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. تو بتاؤ، جب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہی شکایت کریں بجائے شفاعت کے، تو ہمارا کہاں ٹھکانا. تو خدا کے لیے قرآن کریم کو اس طرح چھوڑو نہیں کہ اتخذوا هذا القرآن مهجورا کا مذاق بنو. کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرو. اور یہ خطاب میں کر رہا ہوں ہر اپنے آپ سے بھی اور سب سے اچھے خاصے علماء کرام، سارے عالم بن گئے، جلسے نظامی پڑھ لیا، عالم کہلائے جانے لگے، مدرس ہو گئے، استاد ہو گئے، مقرر ہو گئے، خطیب ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، مگر فکر نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی نہیں. کبھی خیال آ گیا کچھ پڑھ لیا، نہیں تو پڑھا ہے وہ تاکید دینا تھا قرآن کے، یہ رکھے ہیں تائب کے اندر رکھے ہیں، تو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. اچھے خاصے علماء کرام، ہم جیسے جھوٹے مولوی وہ جو ہے چھوڑے بیٹھے ہیں قرآن کریم کو. تو بھائی کم از کم جتنا رمضان میں پڑھ رہے ہو اتنا نہ صحیح، لیکن کچھ تو پڑھو روز. اور رمضان میں تم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ رکھی تھی، کھانا حلال کا چھوڑ رکھا تھا، پینا حلال کا چھوڑ رکھا تھا، جن سے خواہشات کی تکمیل حلال کی چھوڑ رکھی تھی، تو چلو رمضان میں وہ تو نہیں چھوڑو، کھاؤ پیو جو تمہیں جائز طریقے سے اللہ نے لذتیں دی ہیں وہ حاصل کرو، لیکن گناہ اور حرام سے تو بچاؤ اپنے آپ کو. یہاں حلال بھی چھوڑ رکھی تھی، وہاں حلال نہیں حرام ہی چھوڑ دو صرف. اور اگر کبھی بالفرض بشریت کے تقاضے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کی طرف رجوع کرو، فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، دیر مت کرو. جس زمین پر گناہ ہوا ہے وہ تمہارے گناہ کی گواہ ہے، اسی زمین کو توبہ کی بھی گواہ بناؤ، اسی وقت بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے کہ آپ کے بندے نے بے شک میرے پشت کے اوپر یہ ظلم کیا تھا، کہ آپ کی معصیت کا، آپ کے نافرمانی کا ارتکاب کیا تھا، لیکن میں اس کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ میری ہی پشت پر اس نے آپ کے بارگاہ میں توبہ کی. اسی وقت توبہ کرو اور گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اگر بالفرض چل پڑے اور چلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کے راستے پر چل پڑے اور توبہ کر لی، عزم بھی کر لیا، کبھی پھسل بھی گئے، کبھی پھسل بھی گئے، تو مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. کیا کرنا کہ پھر آ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، پھر توبہ کر لینا، پھر توبہ کر لینا، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینا، پھر استغفار کر لینا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کیسے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسے رحمت سے، ارے وہ لوگ جن سے کوئی برا کام ہو گیا یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو پھر فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پھر بیچ میں اللہ فرماتا ہے میں یا پورے دونوں میں جاؤں، اللہ کے سوا ہے کون ان کا جو ان کے گناہوں کو معاف کرے. ولم یصروا علی ما فعلوا اور اصرار نہیں کرتے اپنے اس عمل پر، جانتے بوجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میرے بندوں میں شامل ہیں، نیک بندوں میں شامل ہیں جو ایسا کرتے ہیں. تو اگر گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اگر پھسل جاؤ پھر دوبارہ آ جاؤ. بازا بازا ہرون سے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، ای درگہ ماں درگہ نومی دینے، سد بار اگر توبہ شکستی بازا، سو بار ابھی تو نے توبہ توڑ لی اور پھر بھی آ جاؤ ہمارے پاس. اب یہ جو قرآن کریم ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تو توابین کی کیا مانا؟ بہت توبہ کرنے والے. توابین کی کیا مانا؟ بہت توبہ کرنے والے، تائبین نہیں، توابین، بہت توبہ کرنے والے. بھائی بہت توبہ کیسے کرے؟ ایک مرتبہ توبہ کر لی تو ہو گیا قصہ ختم، اب بہت توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ باب توبہ کا مطلب یہی ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود اگر کوئی پھسل گیا تو پھر بھی آ گیا دوبارہ اور پھر توبہ کر لی. تو اس توبہ کے دریاق کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو. اللہ تعالی نے جہاں شیطان کو پیدا کیا وہاں شیطان کا تریاق بھی پیدا فرما دیا. اگر نفس اور شیطان انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے, گناہ کی طرف پر آمادہ کرتا ہے اور زہر ہے یہ بندے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں تھا کہ زہر پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ کرے. یہ زہر پیدا کیا تو ساتھ تریاق دے دیا. جب جیسے یہ استعمال کر لو, جب جیسے یہ استعمال کر لو, استغفار کرو, توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, غرض اس بارگاہ سے منہ نہ موڑو کسی وقت. تمہارا چہرہ اسی طرف ہونا چاہیے, تمہارا رجوع اسی طرف ہونا چاہیے, اور مایوس ہونے کے بجائے اس کی رحمت کا کہ امیدوار بنو اور اپنے عمل سے بنو. یہ کام ہے بھائی کرنے کا. تو اگر یہ ارادہ کر لے تو کیا ہوا, توبہ اجمالی جو بھی میں نے بتایا, چار کام, گناہ کو برا سمجھنا, اس پر نادم ہونا, اس کو چھوڑ دینا, آئندہ کے لیے عزم کرنا, جس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کا ارادہ پکا کر لینا اور اس طرف چل پڑنا. رمضان گزرنے سے پہلے ایسی توبہ کرنی, یا ایھا الذین آمنوا توبۃ النصوحا, یہ ہے توبۃ النصوحا, وہ کر لی. اب رمضان کے بعد اپنا نظام الاوقات بنا لو بھائی. رمضان کے بعد ہم کم از کم جو رمضان کے اندر زیادہ نفلی عبادتیں کرتے تھے وہ نہیں صحیح, لیکن فرائض کی پابندی کریں گے. صبح کو فجر کے وقت جب تک قرآن کریم تھوڑا سا نہیں پڑھ لیں گے, کسی اور کام میں نہیں لگیں گے. کتنی دیر لگتی ہے, جنہوں نے قرآن کریم ڈھنگ سے پڑھا ہو تو 20 منٹ میں آرام سے ایک پارا ہو جاتا ہے. تو اگر آدھا پارا بھی کر رہے ہو نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں میں تو کم سے کم کہنے کو تیار ہوں کہ آدھا پارا پڑھ لو 10 منٹ لگے. اور کچھ تسبیحات, ذکر یہاں پر رمضان کے اندر ذکر کی کچھ تھوڑی سی تسبیحات, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفار, درود شریف, یہ چار خاص طور پر عرض کرتا ہوں. اس کا اہتمام کر, اور نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کا اہتمام. مردوں کے لیے کوشش اس بات کی کہ کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو. تو اور یہ ہر انسان کے لیے ہے, چاہے وہ عالم ہو, جاہل ہو, کسی علمی اور دینی منصب پر فائز ہو نہ ہو, ہر حالت میں نماز با جماعت کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ کسی وقت امام کو کھڑا کر کے کہوں کہ بھئی تم نماز پڑھانا شروع کرو جماعت, اور پھر جا کر دیکھوں لوگوں کے گھروں میں جو جماعت میں داخل نہیں آئے, گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دو, یہ مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کی. تو اس جماعت کا اہتمام, اور جماعت کے اندر بھی کوشش کرے کہ پوری جماعت تکبیر اول کے ساتھ, یہ مسبوق بننا یعنی رکعتیں چھوٹ گئیں, جب جاؤ جماعت جو جا رہے ہیں مگر کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی, کبھی دو چھوٹ گئی, کبھی تین چھوٹ گئی, اس سے حد تک امکان اعتراض کرنا, پوری جماعت اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہو, پوری جماعت. عذر کی حالات تو مستثنا ہیں, کوئی عذر پیش آ گیا واقعی, اس عذر کی وجہ سے تو پوری جماعت ہی چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا گرفت نہیں, بہت سے آزار ہوتے ہیں. لیکن بغیر عذر کے جب تک کوئی عذر نہیں ہے تو مرد لوگ مسجدوں میں جا کر جماعت کریں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ اگر سبق پڑھائیں گے تو اس میں پڑھائیں گے بھائی جماعت جو ہے وہ سنت موقعہ ہے, قریب واجب ہے, جہاں تک پکار واجب کر. حنفیہ نے بیچاروں نے ہم لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے واجب کا لفظ استعمال نہیں کیا, سنت موقعہ قریب واجب کہہ دیا, واجب کے قریب ہے سنت موقعہ مگر واجب کے قریب ہے, یہ پڑھا دیا جمعہ کی تقریر میں بھی بیان کر دیا. عوام کے مجمعے کے اندر دھواں دار تقریر بھی کر دی, لیکن جب اپنے عمل پر آئے تو غائب, نہ جماعت کا اہتمام نہ تکبیر اولا کا اہتمام نہ. تو بھائی یہ کوشش صرف یہی نہیں کہ یہ بس عام مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے اور علماء کرام اس سے مستثنا ہے, تو وہ سب کے لیے ہے, فرض ہے یہ کہ اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کرے. عورتوں کے لیے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا گھر میں تاخیر سے اپنے آپ کو بچائیں, اول وقت میں پڑھیں, نماز کو ہر دوسرے کام پر ترجیح دیں اور اس کے مطابق اپنے نظام کو بنائیں. تو پہلے نماز پڑھنی ہے پھر کوئی اور کام کرنا ہے, وہ بھی اور اس میں بھی خواتین سے بھی کہ صبح کو اگر صبح کو نہیں جس وقت بھی ان کے لیے آسانی ہو قرآن کریم کی تلاوت کو روزانہ اپنے معمول میں شامل کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں جماعت کے اہتمام میں یہ کریں. اور پھر بھائی آخری بات یہ کہ حلال چیزیں تو چھوڑ رکھی تھی روزے میں, اب حلال چیزیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں, کھاؤ پیو کلو واشربوا ولا تسرفوا, لیکن ولا تسرفوا میں یہ بات بھی داخل ہے, اسراف کے کیا معنی ہے, اسراف کے معنی ہے حد سے گزر جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں حدیں مقرر کر دی ہیں ہر چیز کی, اس حد میں رہو اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, پوری کوشش کرو غیبت نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, غلط بیانی نہ ہو, جلازاری کسی کی نہ ہو اور رشوت نہ ہو, سود نہ ہو, قمار نہ ہو, آنکھوں کی بد نظری نہ ہو, کانوں سے ایسی بات نہ سنے جو ناجائز ہے, زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو حرام ہے, اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو. اور جہاں کہیں پھسل جاؤ فوراً توبہ اور استغفار ضروری ہے, مایوس ہو کر بیٹھو نہیں, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہ بیٹھو اور مایوس ہو کر بھی نہ بیٹھو, بلکہ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو, جتنا چلتے جاؤ گے انشاءاللہ منزل قریب آتی جائے گی. کہیں پھسل گئے گر گئے اللہ میں یہیں سے رجوع کرو, یا اللہ گر گیا, یا اللہ چلا تو تھا گر گیا, آپ ہی اٹھا لیجیے اور معاف کر دیجیے اس گرہ گرنے کو, پھر گر گیا, یا اللہ میں پھر گر گیا, یا اللہ مجھے پھر اٹھا لیجیے, کیا مشکل ہے اس میں اللہ میں سے رجوع کرنا. ہر کام اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کرنے کی عادت ڈالے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے. اللہ دینا جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں یہی مجاہدہ ہے, جو مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے, ضرور لے جائیں گے. قرآن کا یہ واضح, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, تو بھائی بس یہ گزارشات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مخاطب میری اپنا اپنا نفس ہے اور پھر سب حضرات ہیں. اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ, اس نظم اوقات کے ساتھ, اس تحیے کے ساتھ رمضان کو رخصت کریں اور نئی زندگی کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا. اے اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کے اندر جتنے انوار و برکات آپ نے رکھے ہیں, یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمارا حق تو کسی پر نہیں, لیکن اے اللہ ہم محتاج سب کے ہیں. یا اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرما. یا اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرما, اپنی رحمت پر نظر فرما, ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے تمام انوار و برکات جو آپ نے اس مبارک مہینے کے اندر مقدر فرمائے ہیں, یا اللہ وہ سب عطا فرما دیجئے, کسی سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. جی نہ کبھی بضاعت مزجات. یا اللہ ہم کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں, کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں. جی نہ کبھی بضاعت مزجات. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا انک خیر المتصدقین. یا اللہ ہماری ساری پونجیاں کھوٹی ہیں, ہماری عبادتیں ہماری نسبت سے کھوٹی ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے جب آپ نے ان کی توفیق عطا فرما دی ہے, اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو قبول بھی فرما لیجئے. ان کے اندر جو کوئی اجر و ثواب آپ نے موعود فرمایا ہے, یا اللہ وہ سب عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں, آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اگر آپ قبول فرما لیں گے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے, اور جو آپ نے ان پر بشارتیں رکھی ہیں وہ عطا فرما دیں گے, تو یا اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ آپ کی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے وہ سب ہم کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے. یا رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے. یا اللہ ہماری بخشش کے بغیر نہ گزرے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ بنا دیجئے, مغفرت کا پیغام بنا دیجئے, مغفرت کا زمانہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ان لوگوں میں جن کی گردنوں کو آپ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں, اے اللہ ان میں ہم کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے اولاد کو بھی, ہمارے متعلقین کو بھی, ہمارے رشتہ داروں کو بھی, ہمارے احباب کو بھی, یا اللہ آپ کی رحمت سے اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجئے. اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجئے. اتقائے رمضان میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ رمضان کے بعد اے اللہ ہماری زندگی کو یا اللہ اس میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے. یا اللہ خوشگوار انقلاب پیدا فرما دیجئے. اس رمضان مبارک کی برکت سے اے اللہ ہماری زندگی کو تقویٰ کی زندگی بنا دیجئے, اپنی رضا کی زندگی بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں بہت توبہ کرنے والا, بہت پاک رہنے والوں میں شامل فرما لیجئے. توابین اور متطہرین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری آئندہ زندگی کو بھی اپنی رضا کے مطابق استوار فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دیجئے, حوصلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے اس طرح بچا لیجئے جیسے باپ ماں باپ اپنے بچے کو آگ سے بچاتے ہیں. اللہم واقعتن کواقعت الولید. اللہم واقعتن کواقعت الولید. اللہم واقعتن کواقعت الولید. اللہم واقعتن کواقعت الولید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو دعائیں ہم نے مانگی, جو مانگ سکے وہ بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے, اے اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ علیم بذات صدور ہیں, ہمارے دلوں میں جو جو خواہشیں جو جو حاجتیں ہیں اے اللہ آپ ان سب سے باخبر ہیں. اپنے رحمت سے وہ ساری حاجتیں ساری مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے. یا اللہ ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے. منظور ام بی کا کل حاجہ, منظور ام بی کا کل حاجہ, منظور ام بی کا کل حاجہ. یا اللہ رمضان کے بعد ہمیں اپنے فضل و کرم سے نماز با جماعت کا پابند بنا دیجئے. یا اللہ نماز با جماعت کا پابند بنا دیجئے. یا اللہ نماز با جماعت کا پابند بنا دیجئے. یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے ذکر و فکر سے ہمارے دل کو آباد فرما دیجئے. یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اے رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلق احباب سب کی حفاظت فرمائیے. یا رحم الراحمین, یا اللہ ہمارے تمام حاضرین اور حاضرات کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں اے اللہ وہ ساری پوری فرما دیجئے. منظور ام بی کا کل حاجہ, منظور ام بی کا کل حاجہ, منظور ام بی کا کل حاجہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.
www.deenislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصلح, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصلح اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھر صاحب متصلح کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.